الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. اس سلسلے میں حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ہم باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے والے سلسلے میں سورہ والنجم کی پہلی آیت کی تفسیر ہم نے سنی تھی کہ سورہ والنجم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج کا واقعہ تھا، اس میں سے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والنجم میں بیان کی ہیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے نجم کی تفسیر سنی تھی کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی تمہارے جو صاحب ہیں نہ وہ بہکے نہ گمراہ ہوئے نہ راہ سے ہٹے. وہ تو پہلے قسم یاد فرمائی کہ اس چمکتے دمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے. اب قسم کا جو جواب ہے وہ بیان کیا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی تمہارے جو صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہ وہ راہ سے ہٹے نہ گمراہ ہوئے. یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں. نمبر ایک، یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تمہارے صاحب ہیں، یعنی کفار مکہ سے ہی خطاب ہو رہا ہے کہ جو تمہارے صاحب ہیں وہ نہ اپنے راستے سے ہٹے نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ صاحب کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے نہیں ہٹے، وہ بالکل درستگی پر ہیں. اس کو بیان کرنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ لفظ صاحب جو استعمال کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے سامنے یہ بات بالکل واضح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ جھوٹ سے بالکل پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی خرافات سے بالکل پاک ہے. کفار مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ 40 سال گزارے، اور ایسے حالات میں ایسے مقامات پر رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی اپنی اخلاق کی مکمل حفاظت فرمائی. اس لیے خاص طور پر بطور تنبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی تمہارے جو صاحب ہیں نہ تو وہ گمراہ ہوئے نہ وہ راہ سے ہٹے. یعنی صاحب کا لفظ استعمال کیا تاکہ ان کے ذہن کے اندر واضح ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ جو ہمارے درمیان تشریف فرما رہی ہے، جو پہلے جھوٹ نہیں بولتی رہی تو اب بھی وہ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یا اپنی رسالت کو بیان کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولے گی، وہ گمراہی والی باتیں نہیں کرے گی. اس کے پھر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا اللہ وحی یوحا، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حکم شریعت بیان کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی روشنی میں ہو چاہے وہ حدیث کی روشنی میں ہو، کسی بھی طرح کی گفتگو ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو فرمانا، آپ کا لوگوں کو احکام شریعت کو پہنچانا، یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے یہ چیزیں بیان نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ جو ارشاد فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ وحی کرتے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جائے. یہ ہوا ضمیر سے مراد کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کرتے ہیں، یعنی وہی گفتگو فرماتے ہیں یا وہی آپ کام کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جائے. اس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں دو معنی ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن، یعنی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو، یہ سارا کا سارا ان کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہ اپنی خواہش سے بیان نہیں کر رہے. اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر مبارک قول ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو فرماتے ہیں صرف قرآن نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر باتیں آپ بیان فرماتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے، اپنی طرف سے گفتگو نہیں فرماتے. اس حوالے سے کئی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیان کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی، اور جو کچھ آپ کی زبان اقدس سے نکلے وہ سچ اور حق ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر بات کو نوٹ کیا کرتا تھا اور انہیں محفوظ کر لیتا تھا، لکھ لیتا تھا، تو کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر ہیں، کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت خوشی میں ہوتے ہیں، تو حالت غضب میں کچھ فرمائیں اور حالت خوشی میں آپ کا فرمان ہو تو تم ہر بات کو لکھتے ہو، یعنی گویا کہ ان کو لکھنے سے منع کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات تھے ان کو لکھنا چھوڑ دیا، صرف سنا کرتا تھا. پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما خرج الا حق، یعنی قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ما یخرج منی الا حقا، میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق اور سچ نکلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حق ہی کہتا ہوں. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مزاح بھی تو فرماتے ہیں، عمومی طور پر ہمارے یہاں جو مزاح ہوتا ہے اس میں عام طور پر جھوٹ شامل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی لا اقول الا حقا، مزاح ہی کیوں نہ ہو میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کے مشہور و معروف جو مزاح مشہور ہیں آپ کے، وہ بہت بڑی تعداد کے اندر نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملا کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے، لیکن آپ کا جو مزاح فرمانا ہے یہ ہر وقت نہیں ہوا کرتا تھا، وہ مختصر واقعات ہیں. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اونٹ عطا فرمائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ عطا کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی چاہے کتنا ہی بڑا اونٹ ہو جائے وہ اپنی جو اس کی ماں ہوگی اس کا بچہ ہی ہوگا. تو اب یہ دیکھیں، مزاح فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچ اور حق بات کو بیان کیا. اسی طرح ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب وہ رونے لگے، تو اس پر پھر ان کو فرمایا کہ جنت کے اندر جو بھی داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوان کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا، یعنی ہر شخص 30 سے 33 سال کی عمر کا ہوگا، معلوم ہوگا، اور اس حال کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو اب یہ مزاح تھا، لیکن اس مزاح کے اندر کسی طرح کا جھوٹ نہیں تھا. اس لیے جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مزاح بھی تو فرماتے ہیں، تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اقول الا حقا، یعنی میں جو کچھ بھی کہتا ہوں حق اور سچ کہتا ہوں، چاہے وہ مزاح کی حالت ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش کے ذریعے کوئی گفتگو نہیں فرماتے، وہ تو وہی بات بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جائے. تو اس میں چاہے وہ قرآن ہو، چاہے قرآن کے علاوہ دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہو، وہ سارے کے سارے شامل ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کیے جاتے ہیں، آپ کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا سے محفوظ فرمایا ہوا ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرتین فاستوى وهو بالافق الاعلى. یہاں سے لے کر آخر تک یہ معراج کا خاص تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ علمہ شدید القوا، ان کو زبردست قوتوں والے نے سکھایا، ذو مرتین، جو اعلیٰ اخلاق والا تھا، قوت والا تھا. تو اب اس سے مراد کون ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھانے والا؟ تو یہاں مفسرین نے دو باتیں بیان کی کہ علمہ شدید القوا، جو زبردست قوت والے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اس سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا کے آپ تک پہنچاتے رہے، اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو متبعین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست قوتوں والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھانے والا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو زیادہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رحمان کی ابتدا میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے کہ جس نے قرآن اپنے خاص بندے کو سکھایا. اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علمہ شدید القوا، کہ زبردست طاقتوں والے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. تو جو زبردست طاقت والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا اور زبردست قوت والا ہے. تو قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر اس کی تشریح اور توضیح ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ علمہ شدید القوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زبردست قوتوں والے نے سکھایا، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا ہے. اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمایا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یہ ساری آیتیں ذکر فرمائی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے کہ ان تمام مقامات پر جو بات بیان ہو رہی ہے وہاں دو قول ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ اس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متبعین نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس سے ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی جا رہی ہے. اور یہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے رہتے تھے. تو خاص اس اہتمام کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرنا، اس کے لیے ایک خاص ایسا مقام ہونا چاہیے، ایک خاص موقع ہونا چاہیے جس کے لیے اس بات کو بیان کیا جائے، اور وہ اسی صورت میں زیادہ بہتر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو بیان کیا جائے. علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر فضیلت بیان کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس میں جبریل کے لیے فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے. لہذا یہاں پر فضیلت بیان کرنا جب مقصود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ملاقات ذکر کی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا رہی ہے، جبریل امین سے نہیں کی جا رہی. وہ تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو کر ملاقات کرتے رہتے تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مزید گفتگو اپنے اگلے سلسلوں کے اندر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں و رحمتوں میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. Amen.